بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبي بغير حق ويقتلون النبي بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم جو لوگ آیات الہیہ کا انکار کرتے ہیں اور ناحق انبیاء کو قتل کرتے ہیں اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو عدل و انصاف کا حکم دینے والے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا میں بھی برباد ہو گئے اور آخرت میں بھی ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیات 21-22 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برہمن۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شاٹوے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے جو عالمی خبروں اور سیاسی تبصرے پر مشتمل ہے. اس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا. پھر آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے. نعت کے بعد پروگرام آئیے فارسی سیکھیے پیش کیا جائے گا. اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے, جس کے بعد پروگرام بزم دوستاں پیش کیا جائے گا, اور منظر و پس منظر ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ ہم نے اسلامی انقلاب کے ذریعے اس عظیم مشن کا آغاز کیا ہے جس کا راستہ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں دکھایا ہے. آپ نے فرمایا کہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی تحریک کے آغاز میں فرما دیا تھا کہ ظلم اور ظالم کے خلاف قیام ہی ہماری تحریک کا مقصد ہے, اور آج اسلامی جمہوریہ ایران بھی اسی بنیاد پر ظلم کے خلاف جد و جہد اور مظلوموں کی حمایت کو اپنا فریضہ سمجھتا ہے اور ہر حال میں اس پر عمل کرتا رہے گا. تو سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش. عزیز سامعین پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں سب سے پہلے عالمی خبریں. پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی گلشن نقوی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. ہندوستان کے دارالحکومت دہلی اور اس کے مضافات میں سخت سردی کے باوجود کسانوں کا احتجاجی دھرنا اور مظاہرہ جاری ہے. پاکستان میں کرونا کی دوسری لہر شدت اختیار کرتی جا رہی ہے, اور پچھلے 24 گھنٹے میں 2500 سے زائد مریضوں کا اندراج کیا گیا. اور افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں 9 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں. اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. ہندوستان کے دارالحکومت دہلی اور اس کے مضافات میں سخت سردی کے باوجود کسانوں کا احتجاجی دھرنا اور مظاہرہ جاری ہے. ہندوستان کی مرکزی حکومت کے زراعت سے متعلق 3 جدید قوانین کے خلاف کسان اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے دہلی کی سرحدوں پر بدستور دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں, جبکہ دہلی میں سردی اپنے عروج پر ہے اور شعبہ موسمیات نے درجہ حرارت 3.4 ڈگری درج کیا ہے. تاہم کسان زراعت سے متعلق جدید قوانین کے خلاف اپنے دھرنے پر جمے بیٹھے ہیں. دھرنے پر بیٹھے ایک کسان کا کہنا ہے کہ قانون ختم کر دیے جائیں تو ہم 2 گھنٹے میں چلے جائیں گے. کسان یونینوں کا کہنا ہے کہ وہ آئندہ کا پروگرام 2-3 دنوں میں طے کر لیں گے. کسان تحریک کو سیاسی رنگ دیے جانے کی کوششوں کے درمیان کسان یونین نے وزیراعظم اور وزیر زراعت کو خط لکھ کر کہا ہے کہ ان کا احتجاجی دھرنا کسی سیاسی جماعت سے مربوط نہیں ہے. اطلاعات کے مطابق دھرنے میں شرکت کے لیے آنے والے ٹریکٹروں اور گاڑیوں کو روکا جا رہا ہے. انتظامیہ کو الٹی میٹم دیا گیا ہے کہ اگر کسانوں کی گاڑیاں نہ چھوڑی گئیں تو آمد و رفت کو پوری طرح معطل کر دیا جائے گا. ہندوستان کی کانگریس پارٹی کے سابق صدر اور اہم رہنما راہل گاندھی نے کسان تحریک کے دوران اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھنے والے کسانوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے. راہل گاندھی نے دہلی میں کسانوں کے دھرنے اور احتجاج کے دوران موت کا شکار ہو جانے والے کسانوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسانوں کی جدوجہد اور قربانیاں یقیناً رنگ لائیں گی۔ کانگریس پارٹی کے سابق صدر اور اہم رہنما راہل گاندھی نے کسان سنگھرش سمیتی کے اکھل بھارتیہ مورچہ کی جانب سے تیار ایک پوسٹر بھی پوسٹ کیا ہے، جس میں احتجاج کے دوران اپنی جان گنوانے والے کسانوں کو خراج تحسین لکھا گیا ہے۔ راہل گاندھی نے کسان تحریک کے دوران مرنے والے کسانوں کی تصاویر بھی پوسٹ کی ہیں۔ ہندوستان میں عالمی وبا کرونا وائرس کے مجموعی مریضوں کی تعداد 1 کروڑ سے زیادہ ہو گئی ہے، تاہم اس کی رفتار کم اور صحت مند افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ہندوستان میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی شرح کم ہونے سے نئے کیسز کی تعداد یومیہ 30,000 سے نیچے آ چکی ہے، جبکہ اس وبا سے ہونے والی اموات کی تعداد میں بھی کمی دیکھی جا رہی ہے۔ اتوار کے روز ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت کی جانب سے جاری تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق اس ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 26,624 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جس سے متاثرین کی مجموعی تعداد 1,31,223 ہو گئی، جبکہ اس دوران 29,690 مریض اس مہلک بیماری کو شکست دینے میں کامیاب رہے، جس سے صحت مند مریضوں کی مجموعی تعداد 95,80,000 ہو چکی ہے۔ ملک میں جان لیوا کرونا وائرس سے صحت یابی کی شرح 95.51% ہو گئی ہے اور فعال معاملات 3,407 سے کم ہو کر 3.05 لاکھ رہ گئے ہیں اور اس کی شرح 3.04% پر آ گئی ہے۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 341 کرونا مریض اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور اس طرح کرونا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 1,45,477 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں کرونا کی دوسری لہر شدت اختیار کرتی جا رہی ہے اور پچھلے 24 گھنٹے میں 2,500 سے زائد مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ سرکاری سطح پر جاری کیے جانے والے اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے میں کرونا وائرس کے 37,200 سے زائد ٹیسٹ کیے گئے، جس میں سے 2,615 افراد میں کرونا کی تصدیق ہوئی۔ اس عرصے کے دوران 2,900 سے زائد افراد شفا یاب ہوئے، جبکہ 80 افراد اس وائرس کے باعث انتقال کر گئے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی مجموعی تعداد 4,57,300 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ 4,07,400 سے زائد افراد کرونا سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں کرونا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 9,300 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ فعال مریضوں کی تعداد 40,553 بتائی جاتی ہے۔ صوبہ سندھ اور پنجاب کرونا سے سب سے زیادہ متاثر ہیں، جہاں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد بالترتیب 2,04,103 اور 1,31,428 ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں 9 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ افغان میڈیا اور ہمارے نمائندے کے مطابق دارالحکومت کابل کے علاقے PD5 میں دھماکے کے بعد 3 گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ دھماکے کے نتیجے میں 9 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، جبکہ متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں افغان پارلیمنٹ کے رکن خان محمد وردک بھی شامل ہیں۔ واقعے کے فوری بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا، جبکہ ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں، جنہوں نے امدادی کاموں میں حصہ لیا۔ واقعے میں جاں بحق ہونے والے افراد کی لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں زخمیوں کو طبی امداد دی گئی۔ افغان میڈیا کا مزید کہنا ہے کہ PD5 میں کیے گئے دھماکے میں رکن پارلیمنٹ حاجی خان محمد وردک کے قافلے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ افغان میڈیا نے یہ بھی بتایا ہے کہ دھماکے میں رکن پارلیمنٹ حاجی خان محمد وردک بھی زخمی ہوئے ہیں۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ یورپ اس مقام پر نہیں ہے کہ جو بین الاقوامی ایٹمی معاہدے کے بارے میں منمانی والی بات کر سکے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے ہفتے کی رات ایران پریس سے گفتگو میں ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزی کے نتائج پر ایران کو خبردار کرنے کے بارے میں فرانس کے دفتر خارجہ کی ترجمان کے بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی علیحدگی کے بعد یورپ ایران کے خلاف پابندیوں کے بارے میں اپنے بہت سے وعدوں پر عمل نہیں کر سکا ہے۔ فرانس کی وزارت خارجہ کی ترجمان اگنس واندر مول نے جمعرات کے روز عائد کردہ پابندیوں سے ایران سے متعلق ایٹمی معاہدے کے مفادات کے خاتمے کے بارے میں کوئی اشارہ کیے بغیر دعویٰ کیا تھا کہ ایران کی جانب سے جاری یورینیم کی افزودگی اس بین الاقوامی معاہدے کی کمزوری کا باعث بنے گی۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے 8 مئی 2019 کو بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے امریکہ کے یک طرفہ اور غیر قانونی طور پر علیحدہ ہونے کے ایک سال کے بعد اور یورپ کی جانب سے امریکی پابندیوں سے ہونے والے نقصانات کے ازالے کے لیے اپنے وعدوں پر عمل نہ کیے جانے کے بعد ایٹمی معاہدے کی شق نمبر 5 کے مطابق اپنے رضاکارانہ ایٹمی وعدوں پر عمل کرنا بند کر دیا۔ ایران نے ہمیشہ تاکید کی ہے کہ ایٹمی معاہدے سے ایران کے مفادات کے تحفظ اور اس بین الاقوامی ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی اور اس معاہدے پر تمام فریقوں کی جانب سے عمل کیے جانے کی صورت میں ایران اپنے تمام وعدوں پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے اور ایران پھر سے اپنی پہلی والی صورتحال پر واپس لوٹ آئے گا۔ چارلی ہیبڈو کیس میں ملوث ہونے کے شبے میں فرانسیسی پولیس نے 4 پاکستانی نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ فرانس کے پولیس حکام نے بدنام زمانہ جریدے چارلی ہیبڈو کے دفتر کے باہر چاقو سے حملہ کرنے والے شخص سے تعلق کے شعبے میں مزید 4 پاکستانیوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ اے ایف پی نے اس کیس کی معلومات رکھنے والے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ 4 پاکستانی جن کی عمر 17 سے 21 سال کے درمیان ہیں حملہ آور کے ساتھ رابطے میں تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ اس حملہ آور کے ہم خیال تھے اور ان میں سے ایک نے اس کارروائی سے چند دن قبل فرانس کے خلاف نفرت بھرے جذبات کا اظہار بھی کیا تھا۔ 2 روز قبل فرانس کی عدالت نے جنوری 2015 میں چارلی ہیبڈو کے عملے کے ارکان کو قتل کرنے والے 13 ملزمان کو سزا سنائی تھی۔ چارلی ہیبڈو نے ستمبر میں ٹرائل کے آغاز پر دوبارہ گستاخانہ خاکے شائع کیے تھے۔ 3 ہفتے بعد ایک پاکستانی نے جریدے کے سابق دفاتر کے باہر 2 افراد پر چاقو سے حملہ کر کے انہیں زخمی کر دیا تھا۔ حملہ آور ظہیر محمود کو حملے کے بعد دہشت گردی کے الزام کے تحت گرفتار کر لیا گیا تھا اور اب بھی وہ زیر حراست ہے۔ ظہیر محمود نے تفتیش شکاروں کو بتایا کہ اس حملے سے پہلے اس نے پاکستان کی ویڈیوز دیکھی تھی جن میں میگزین کی جانب سے دوبارہ خاکے شائع کرنے پر تنقید کی گئی تھی۔ شہید قدس قاسم سلیمانی اور ابو مہدی المہندس کی یاد میں عراقی پارلیمنٹ کے در و دیوار شہداء کی تصاویر سے مزین کر دیے گئے ہیں۔ عالم اسلام بالخصوص ایران اور عراق میں شہداء قدس شہید قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی المہندس سے کس قدر الفت و محبت پائی جاتی ہے اس کا اندازہ لگانا ہو تو عراقی پارلیمنٹ کے در و دیوار اس کی گواہی دینے کے لیے کافی ہیں۔ ایوان کے اندر باہر گیلریوں اور دیگر مقامات پر ایران کی قدس فورس کے کمانڈر شہید قاسم سلیمانی اور عراقی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے نائب سربراہ شہید ابو مہدی المہندس کی تصاویر جا بجا دکھائی دے رہی ہیں۔ عراقی پارلیمانی ذرائع کے مطابق شہید قاسم سلیمانی اور ابو مہدی المہندس کی شہادت کی پہلی برسی پر عراق میں سرکاری سطح پر تقریبات منائی جا رہی ہیں۔ خود ساختہ غاصب صہیونی ریاست کے ہاتھوں بکنے والے عرب امارات کے حکام نے اپنے ملک کا سفر کرنے والے صہیونیوں کو کرونا محدودیتوں کے حوالے سے کھلی چھوٹ دے دی ہے۔ 2 ہفتوں کے دوران کم از کم 50,000 صہیونیوں نے متحدہ عرب امارات کا سیاحتی سفر کیا ہے، جبکہ آئندہ 1 ہفتے کے دوران 70,000 صہیونی متحدہ عرب امارات جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان معاہدے اور تجارتی روابط کی بحالی کے 2 ہفتوں کے دوران 50,000 صہیونیوں نے امارات کا سیاحتی سفر کیا ہے۔ امریکی اخبار کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ دو ہفتوں کے دوران امارات بالخصوص دبئی کے بازاروں میں رونقیں پلٹ آئی ہیں۔ اماراتی بازاروں میں پہلی بار بڑے پیمانے پر عبرانی بولنے والے گاہک آئے، جبکہ سیاحوں کی بڑی تعداد کو دبئی کے شاپنگ مالز اور ساحل پر دیکھا گیا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ اسرائیل میں کرونا کی وبا کے باوجود 50,000 سیاحوں نے امارات کا دورہ کیا اور کرونا کی وبا کے دوران سفری پابندیوں کو بھی نظر انداز کر دیا۔ اس دوران ہفتے کے روز دبئی میں یہودیوں کے پہلے مذہبی اسکول کا بھی افتتاح کیا گیا، جس کے لیے مشرقی یہود کے سب سے بڑے پیشوا یستحاق یوسف جمعرات کے روز متحدہ عرب امارات پہنچے تھے۔ امریکی میڈیا کے مطابق صہیونی حکام کو توقع ہے کہ آئندہ 8 روز کے دوران یہود کے مذہبی تہوار عید انوار کے موقع پر 70,000 یہودی امارات کا سفر کریں گے۔ خیال رہے کہ جمعرات کے روز امارات کے برج خلیفہ پر یہود کے مذہبی تہوار عید ہانوکہ کے موقع پر چراغاں کیا گیا تھا۔ رواں سال اگست میں متحدہ عرب امارات نے غاصب اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا گیا دوسرا T20 میچ بھی میزبان ٹیم نے جیت لیا ہے اور اسے 3 میچوں کی سیریز میں 2-1 سے برتری حاصل ہو گئی ہے۔ ہیملٹن میں کھیلے گئے دوسرے T20 میچ میں پاکستان نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ میچ کے آغاز میں پاکستانی ٹیم کے کھلاڑی بڑا اسکور نہیں دے سکے اور صرف 16 رن کے اسکور پر یکے بعد دیگرے 2 کھلاڑی آؤٹ ہونے کے بعد ٹیم شدید دباؤ کا شکار ہو گئی۔ پاکستان کی 3ری وکٹ 33 رن پر گری، جس کے بعد کپتان شاداب خود میدان میں اترے لیکن وہ بھی صرف 4 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ البتہ محمد حفیظ اور خوش دل شاہ نے ذمہ دارانہ بیٹنگ کرتے ہوئے 50 رن کی شراکت قائم کی اور ٹیم کا اسکور 100 رن پر پہنچایا۔ پاکستان کی جانب سے محمد حفیظ نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور آخر تک کریز پر جمے رہے۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم نے بیٹنگ کا آغاز ذمہ دارانہ انداز میں کیا، تاہم 35 کے مجموعی اسکور پر اوپنر مارٹن گپٹل آؤٹ ہو گئے، جس کے بعد ٹم شیفرٹ نے جارحانہ انداز میں بیٹنگ کی اور ٹیم کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی گلشن نقوی، اور اب سماعت فرمائیے ہمارا سیاسی تبصرہ۔ تہران میں پاکستان کے سفیر اور ایران کے صوبہ سستان و بلوچستان کے گورنر نے تاکید کی ہے کہ دونوں ملکوں کے مقامی حکام کو چاہیے کہ ایران اور پاکستان کے دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے پائی جانے والی گنجائشوں اور توانائی سے بھرپور استفادہ کریں۔ ایران میں پاکستان کے سفیر رحیم حیات قریشی نے ہفتے کے روز شہر زاہدان میں صوبہ سیستان و بلوچستان کے گورنر احمد علی موہبتی سے ملاقات میں کہا کہ دونوں ممالک تہذیب و تمدن سمیت مشترکہ اقدار کے حامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی مغربی سرحدیں ایران کے صوبہ سیستان و بلوچستان سے ملتی ہیں اور دونوں ملکوں کے تعلقات کی توسیع میں ایران کے اس صوبے کا کردار خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اس ملاقات میں ایران کے صوبے سیستان اور بلوچستان کے گورنر احمد علی موہبتی نے بھی ایران اور پاکستان کے درمیان رمضان گبد گزرگاہ کے افتتاح میں پاکستانی حکام کے تعاون پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس گزرگاہ کو دونوں ملکوں کے دوستانہ تعلقات کے استحکام اور دو طرفہ تجارتی اور اقتصادی تعلقات کی توسیع میں ایک بڑی تبدیلی کا باعث قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ گوادر اور چابہار کی بندرگاہیں ایک دوسرے کی تکمیل کا باعث ہیں اور یہ بندرگاہیں دونوں ملکوں کے اقتصادی تعلقات کی توسیع کے ساتھ ہی پڑوس کے علاقوں سے پسماندگی کا خاتمہ کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ ایران اور پاکستان کے مابین دوسری سرحدی گزرگاہ رمضان گبد کا باضابطہ افتتاح کر دیا گیا ہے۔ رمضان گبد گزرگاہ کے افتتاح کے موقع پر دونوں ملکوں کے صوبائی اور ملکی سطح کے حکام بھی موجود تھے۔ نئی سرحدی گزرگاہ کے ذریعے ایران اور پاکستان کے درمیان تجارتی لین دین کے علاوہ مسافروں کو بھی قانونی سفری دستاویزات کے ساتھ آنے جانے کی اجازت ہوگی۔ ایران پاکستان سرحد پر واقع رمضان گزرگاہ چابہار کی بندرگاہ سے 120 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جبکہ پاکستان کی بندرگاہ گوادر سے اس کا فاصلہ محض 70 کلومیٹر ہے۔ ریمدان گزرگاہ پاکستان، چین اور ہندوستان میں آباد دنیا کی 37% آبادی کے لیے ایران تک رسائی کا سستا اور آسان طریقہ ہے۔ توقع ہے کہ ریمدان گبر سرحد کے افتتاح سے ایران اور پاکستان کے درمیان اقتصادی تجارتی لین دین میں اضافہ ہوگا اور مسافروں کو آنے جانے میں سہولت ملے گی۔ اور ایران اور پاکستان کے درمیان 909 کلومیٹر کی مشترکہ سرحد ہے، تاہم اب تک دونوں ملکوں کے درمیان صرف میر جاوا تفتان بارڈر ہی فعال رہا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 30 آذر 5 جمادی الاول اور 20 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پانچ جماعت الاول سن 5 ہجری قمری کو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی دختر گرامی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی ثانیہ زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہ اس دنیا میں تشریف لائیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ واقعہ کربلا میں اپنے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کے شانہ بشانہ ظلم و ستم کے خلاف تحریک میں شریک رہیں، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد شہادت حسینی کے اہداف و مقاصد اور حسینیت کے مشن کو آگے بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ آپ نے کربلا سے لے کر کوفے اور پھر کوفے سے شام تک ہر منزل پر ظلم و جور اور جبر و تشدد کا نہایت دلیری اور شجاعت کے ساتھ مقابلہ کیا اور اسلام کی حفاظت کی۔ آپ نے کوفہ و شام میں اپنے انتہائی فصیح و بلیغ خطبوں کے ذریعے حکام وقت کے کریہ چہرے بے نقاب کیے۔ آپ نے خاندان رسالت کی حقانیت کو ثابت کیا۔ آپ کے خطبوں کی فصاحت و بلاغت اور آپ کی دلیری اور شجاعت نے ہر ایک کو حیرت زدہ، اور آپ کے والد بزرگوار حضرت علی علیہ السلام کے خطبوں کی یاد تازہ کر دی۔ آپ کے خطبوں نے ظلم و جور کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا اور دربار کوفہ و شام کو ماتم کدے میں تبدیل کر دیا۔ سن 1230 ہجری شمسی کو ایران میں پہلا پولی ٹیکنیکل دار الفنون قائم ہوا۔ یہ مرکز ایران میں اس وقت کے ایک لائق اور باصلاحیت وزیر اعظم امیر کبیر کی طویل کوششوں کے بعد قائم ہوا تھا۔ دار الفنون جدید طرز کے مراکز کی تشکیل کی سمت ایرانیوں کا پہلا منظم تجربہ تھا۔ دار الفنون کا کام انجینئرنگ، معدنیات، طب، دوا سازی اور اس وقت کے رائج دیگر علوم و فنون کے شعبوں میں 6 استادوں کے ساتھ شروع کیا گیا۔ یہ ادارہ اب ترقی و پیش رفت کی لا تعداد منزلیں طے کر چکا ہے۔ December 1935 کو برطانوی سامراج سے آزادی کے خواہاں فلسطین کے حریت پسند لیڈر شیخ عز الدین قسام کو شہید کر دیا گیا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم شام میں حاصل کی اور اس کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے قاہرہ چلے گئے، جہاں انہوں نے جامعۃ الازہر میں شیخ محمد عبدو کے سامنے زانو تلمذ طے کیا۔ فلسطینی عوام نے سن 1930 میں شیخ عز الدین قسام کی سربراہی میں برطانوی سامراج کے خلاف بغاوت کر دی، تاہم کچھ عرصے کے بعد سہونیوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر اس مجاہد عالم دین کو شہید کر دیا۔ بیس دسمبر سن 1951 عیسوی کو سلطنت عمان نے برطانوی سامراج کے ساتھ ایک معاہدے کے بعد برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ عمان پر 16ویں صدی کے اوائل میں پرتگالیوں نے قبضہ کر لیا، تاہم سن 1622 میں ایران اور برطانیہ کی مشترکہ افواج نے اس علاقے سے پرتگالیوں کو نکال دیا اور یہاں امامی یا عربی کا سلسلہ حکومت قائم ہو گیا۔ 19ویں صدی میں عمان پر برطانیہ نے قبضہ کر لیا۔ سن 1920 میں فرقہ عباسیہ نے برطانوی سامراج کے خلاف جو تحریک شروع کی تھی اسے کچل دیا گیا۔ بالآخر 20 دسمبر 1951 کو یہ ملک برطانوی سامراج سے آزاد ہو گیا۔ بیس دسمبر سن 1968 عیسوی کو امریکہ کے معروف ناول نگار جان اسٹائن بیک 66 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ انہوں نے اپنی جوانی کے آغاز سے ہی لکھنے کا کام شروع کیا اور جلد ہی اس میدان میں اپنا لوہا منوا لیا۔ انہوں نے اپنی ذاتی زندگی اور ماحول کو اپنے ناولوں کا بنیادی پلاٹ قرار دیا اور اپنی زندگی کے ناگوار اور تلخ حالات کی انتہائی خوبصورتی سے منظر کشی کی۔ انسان اور چوہے اور بموں کو داغ دو ان کے معروف ناول شمار ہوتے ہیں۔ تیس آذر سن 1364 ہجری شمسی کو ایران کے مشہور خطاط اور خوشنویس استاد غلام حسین ہمایونی نے 84 سال کی عمر میں وفات پائی۔ استاد ہمایونی بہت سے اوصاف حمیدہ کے مالک تھے۔ انہوں نے نصف صدی سے زیادہ کا عرصہ شاگردوں کی تعلیم و تربیت اور ادب و ہنر کی تخلیق میں گزارا۔ استاد غلام حسین ہمایونی نے خطاطی کے بہت سے فن پارے یادگار کے طور پر چھوڑے ہیں۔ تیس آذر سن 1364 ہجری شمسی کو ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ کے دوران عراق کو جدید ترین ہتھیار بھیجنے کے لیے سوویت یونین اور عراق کی ڈکٹیٹر صدام حکومت کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ عراق کی مسلط کردہ جنگ کے دوران عراق اور سوویت یونین کے درمیان ہما جانبہ تعلقات کے فروغ نے سوویت یونین کے لیے علاقے میں اور ایران کے خلاف خارجہ پالیسی کے اپنے نئے اہداف کے حصول اور عراق کے لیے سوویت یونین کی سیاسی و فوجی حمایت، فوجی ساز و سامان اور تجرباتی مدد کا امکان فراہم کر دیا۔ اس موقع پر سوویت یونین کی طرف سے عراق کی مدد دیگر ممالک سے کہیں زیادہ تھی اور کافی حد تک جنگی حالات میں سرنوشت ساز اثرات کی حامل تھی۔ یہ مدد اتنی زیادہ تھی کہ سوویت یونین کی طرف سے عراق کا تقریباً 60% فوجی ساز و سامان مہیا کیا جاتا تھا۔ اور اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے, ہر پتھر دکھایا, جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے, جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے, سے پہلے دنیا کا ایوان سجایا, دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے, دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے, کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت دی, کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت
دی. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آئیے فارسی سیکھیے.
فارسی بیاموزید,
آئیے فارسی سیکھیے. عزیز سامعین, پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں. گزشتہ اسباق میں ہم عرض کر چکے ہیں کہ فارسی حروف تہجی میں اردو کے بعض حرف موجود نہیں ہیں, اور وہ الفاظ بھی نہیں بولے جاتے کہ جنہیں دو چشمیہ کے ساتھ اردو میں ملا کر پڑھا جاتا ہے. اس یاداواری کے ساتھ آئیے آج کے سبق پر ایک نظر ڈالتے ہیں. سامعین, آپ جانتے ہی ہیں کہ حروف تہجی کو فارسی میں عموماً الف با کہا جاتا ہے, اور گرامر کے لیے دستور زبان کا لفظ استعمال ہوتا ہے. فارسی الفبا سے آشنائی اور ان کی ادائیگی کے طریقے سے ہم آپ کو واقف کرا چکے ہیں، اور بعض الفاظ سے آپ گزشتہ دو پروگراموں میں آشنا ہو چکے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ایک بار پھر انہی الفاظ کو دہرا رہے ہیں اور ان کی مدد سے بنائے گئے مختصر جملوں کو آپ کے سامنے ایک بار پھر پیش کریں گے، اور حسب وعدہ مصدر کی پہچان اور اس کے ذریعے فعل ماضی بنانے کا طریقہ آپ کو سکھائیں گے۔ تو آئیے گزشتہ درس کے خلاصے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
امام آمد، شاہ رفت، او گفت، من نوشتم، شما پرسیدی، او بود۔
جی، او، من، شما، یہ الفاظ آپ نے سنے، ان کو ضمائر کہتے ہیں یا ضمیر، اس کی واحد ہے اور ضمائر جمع۔ آپ واقف ہی ہیں کہ کسی زبان کو سیکھنے کے لیے پہلے مرحلے میں حروف کی پہچان کرائی جاتی ہے، اور اس کے بعد لفظوں سے آشنا کراتے ہیں، اور تیسرے مرحلے میں افعال کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے۔ دو مرحلے آپ طے کر چکے ہیں، اب ہم آج کے تیسرے مرحلے میں فعل پر آپ سے گفتگو کریں گے۔ عموماً زمان کے لحاظ سے فعل کی کئی قسمیں بیان کی جاتی ہیں، ماضی، حال اور مستقبل، کہ جن کی بعد میں مزید کئی اور تقسیم ہوتی ہیں، جیسے ماضی قریب، ماضی بعید وغیرہ وغیرہ۔ افعال کی اس تقسیم کے بعد اب ہم آپ کو مصدر کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ کسی بھی کلام کی بنیاد اور اساس مصدر پر ہوتی ہے۔ فارسی میں مصدر کو دو طریقوں سے پہچانا جاتا ہے، دال اور نون، اور تے اور نون۔ جیسے
آمدن، آمدن، رفتن، رفتن، خوردن، خوردن، گفتن، گفتن۔
جی، اردو میں مصدر کے آخر میں نا، یا یوں کہا جائے نون اور الف لگایا جاتا ہے، جیسے کھانا، پینا، سونا، جاگنا، ہنسنا، رونا، اور مصدر کی مدد سے ہی باقی جملے بنائے جاتے ہیں۔ اور اب مصدر سے فعل ماضی کس طرح بنایا جاتا ہے، بغور سنیے اور نوٹ کیجیے۔ سامعین، آپ جانتے ہیں کہ فارسی میں مصدر کے آخر میں دال اور نون اور تے اور نون آتا ہے، چنانچہ فعل ماضی بنانے کے لیے ہم صرف اتنا کریں گے کہ
آمدن، آمدن،
جی،
رفتن، رفتن۔
جی، آپ نے دو مصدر سنے، ایک آمدن اور دوسرا رفتن۔ بس فعل ماضی بنانے کے لیے نون کو ہٹا دیا جائے گا آمدن سے، اور رفتن کے حوالے سے بھی ہم یہی کہیں گے کہ آخر سے آپ نون کو حذف کر دیں، اور جو کچھ بچے گا وہ فعل ماضی کہلائے گا، یعنی آمدن سے
آمد، آمد،
اور رفتن سے
رفت، رفت۔
بس آمد سے ہم ایک جملہ بناتے ہیں مختصر،
امام آمد، امام آمد،
یعنی امام آ گئے۔ اور دوسرا جملہ بناتے ہیں ہم رفتن سے، فعل ماضی کے حوالے سے،
شاہ رفت، شاہ رفت،
یعنی شاہ چلا گیا یا شاہ گیا۔ جی ہاں، اس وضاحت کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے،
خدا نگہدار۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آئین صحافت. عزیز سامعین، پروگرام آئین صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کے پروگرام میں ہم صرف ہندوستان اور پاکستان سے شائع ہونے والے بعض اخباروں کا جائزہ پیش کریں گے. تو آئیے آغاز کرتے ہیں ہندوستان کے اقتصادی شہر ممبئی سے شائع ہونے والے اخبار ممبئی اردو نیوز سے، جس کی سرخیاں یہ ہیں: راہل گاندھی کانگریس کا صدر بننے پر راضی، فاروق عبداللہ کی 12 کروڑ روپے کی جائیداد ضبط، اور کسانوں کا اپنا اخبار ٹرالی ٹائم شروع، حکومت کے ساتھ میڈیا کو بھی جواب. اور سامعین، اسی اخبار نے اداریہ لکھا ہے، عنوان ہے تو کون ہے ذمہ دار کورونا کی وبا کی شدت کا. اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، خبر تو آئی کہ ملک میں کورونا متاثرین کی تعداد 1 کروڑ کے پار پہنچ گئی ہے، یعنی بھارت کورونا کے معاملات میں دنیا کا نمبر 2 کا ملک بن گیا ہے، مگر اس خبر پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. اس خبر کو پڑھ اور سن کر میرے ذہن میں یہ سوال دریافت کیا کہ اتنی بڑی تعداد میں متاثرین کیسے اور کہاں سے پیدا ہو گئے، یہ کس کا قصور ہے، کس کی غفلت اور لاپرواہی سے یہ سب ہوا ہے. اگر عدالتوں نے ایک کے بعد ایک فیصلے کر کے تبلیغی جماعت کے لوگوں کو بری نہ کیا ہوتا اور بری کرتے ہوئے یہ نہ کہا ہوتا کہ تبلیغی قطعی کورونا پھیلانے کے قصوروار نہیں ہیں، تو الزام تبلیغی جماعت کے سر ہی جاتا. دہلی کی عدالت نے بس ابھی 35 جماعتوں کو بری کیا ہے اور بری کرتے ہوئے بڑے ہی سخت الفاظ میں کہا ہے کہ مسلمانوں کو مختلف مقامات سے اٹھا کر بڑی ہی بدنیتی کے ساتھ مقدمات میں ملوث کر دیا گیا ہے. اتنا ہی نہیں، دہلی کورٹ کے چیف میٹروپولیٹن مجسٹریٹ جج ارون کمار گارگ نے سیدھے ملک کے وزیر داخلہ امیت شاہ پر انگلی اٹھا دی، اور وزیر اعظم مودی کے بعد حکومت کے سب سے زیادہ باثر و طاقتور شخص کو کے تعلق سے کہا کہ شاید مسلمانوں پر بدنیتی سے مقدمے قائم کرنے کے احکامات امیت شاہ کے دفتر ہی سے آئے تھے. اللہ رب العزت کا کیا نظام انصاف ہے کہ جس ملک میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ تمام ہی آئینی اور غیر آئینی ادارے حکومت کے اشارے پر ناچتے ہیں، وہی ان تبلیغی حضرات کے تعلق سے حکومت جنہیں ولن ثابت کرنے کا تہیہ کیے تھے، عدالت کے فیصلے مثبت آتے ہیں. اور سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ نے آج یہ سرخیاں لگائی ہیں، میرا رمضان شوگر مل یا اس سے جڑے کاروبار سے کوئی تعلق نہیں، شہباز شریف. کراچی شہر کے مختلف علاقوں میں گیس کی شدید قلت، پشاور گھر میں گیس سلنڈر پھٹنے سے 6 افراد زخمی. پاکستان جیسے ممالک کو کورونا وائرس کی ویکسین کا انتظار کرنا پڑ سکتا ہے. اور سامعین، اسی اخبار نے اداریہ لکھا ہے، عنوان ہے پاک امارات تعلقات میں پیش رفت. وزیر اعظم عمران خان کا خصوصی پیغام لے کر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا اچانک دبئی جانا ایک ایسے وقت میں غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے جب بین الاقوامی سطح پر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں ماضی جیسی گرم جوشی موجود نہیں. بعض واقعات اس تاثر کو تقویت دینے کا بھی باعث بنے، جن میں گزشتہ دنوں پاکستان سے جانے والی پروازوں پر متحدہ عرب امارات میں داخلے پر پابندی عائد کیا جانا بھی شامل ہے. گو کہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے اس کا جواز کرونا کی وبا تھی، لیکن جن ممالک پر یہ پابندی لگائی گئی ان میں بھارت شامل نہیں، جہاں COVID-19 کے متاثرین تعداد پاکستانیوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے. متحدہ عرب امارات نے یہ پابندی گزشتہ 18 نومبر کو لگائی تھی، جس میں وزٹ اور ورک ویزے کی بندش بھی شامل ہے. وزارت خارجہ کے مطابق شاہ محمود قریشی کے اپنے ہم منصب شیخ عبداللہ بن زید النہیان سے اس ملاقات میں باہمی تعلقات میں اضافے کے لیے ادارہ جاتی میکانزم بنانے پر اتفاق ہوا ہے، جو بلا شبہ دونوں ممالک کے دیرینہ تعلقات کے تناظر میں نہایت حوصلہ افزا بات ہے۔ یہ امر بھی پاکستان کے لیے باعث فخر ہے کہ متحدہ عرب امارات نے ہر مشکل گھڑی میں اس کا ساتھ دیا۔ 16 لاکھ پاکستانیوں کا اپنے اس برادر اسلامی ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینا بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ لہذا وزیر خارجہ کے اس غیر معمولی دورے کے تناظر میں پاکستانی عوام کا کسی بڑی خوشخبری کا منتظر ہونا ایک فطری امر ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام بزم دوستاں۔
سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم
اور حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔
جی ہاں، سلام قبول کیجیے۔ اور سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ سب خرافیت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز بھی ہو رہے ہوں گے۔
جی ہاں، پروگرام کے آغاز میں ہم سب سے پہلے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی دختر گرامی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت با سعادت کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
جی ہاں، شریکت الحسین حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ہماری جانب سے بھی تبریک و تہنیت عرض ہے۔
جی ہاں، ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا ہم نے آغاز کیا ہے، اور خاص طور پر ان ایام میں کہ جو مربوط ہیں عظیم ہستیوں سے، ان ایام میں ہمیں دل کی گہرائیوں کے ساتھ جو ہے اپنے رب کے حضور دعا گو ہونا چاہیے، اور خاص طور پر ان ایام میں کہ جب ہر فرد جو ہے وہ اس وبا کے حوالے سے یعنی کرونا وائرس کے حوالے سے پریشانی میں مبتلا ہے، اور خاص طور پر اس کی دوسری یا تیسری لہر نے بہت سے ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے جو مبتلا ہو رہے ہیں ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ایک امید افزا بات یہ ہے کہ اس وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد بھی بے انتہا ہے۔ بہرحال ہندوستان ہو یا پاکستان یا دیگر ممالک، ان سب میں اس وقت ایک بحرانی سی صورتحال ہے۔ ہم سب کو مل کر اس کے خلاف جدوجہد کرنی چاہیے، یعنی کرونا کے خلاف، اور سماجی فاصلوں، اسی طریقے سے ڈاکٹروں کے طبی مشوروں، اور ساتھ ہی ساتھ ہاتھ دھونے کی اپنی عادت کو بڑھائیں۔ ویسے طہٰ شمیم صاحب، اگر ہم دین مبین اسلام کے احکامات پر عمل کریں اور 5 وقت کی نماز کے وقت جب ایک مسلمان اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے، تو وضو بھی ایک ایسی نعمت ہے پروردگار متعال کی کہ جو صحت و سلامتی کی ضمانت فراہم کرتی ہے۔
جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر ہم واقعا جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر نماز کے 5 وقت بھی اپنے ہاتھ پھولیں اور اپنی صفائی خیال رکھیں،
تو میرے خیال سے یہ اس دور میں جو حالات ہو رہے ہیں کرونا کے، اس میں بھی ہم اپنے صحت کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اور صحت مند رہ سکتے ہیں۔
بے شک ایسا ہی ہے، اور ہم یہاں پر اپنے تمام سامعین کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو ریڈیو تہران کے ساتھ رابطے میں ہیں۔
جی،
ابتدائی پروگرام میں ان تمام دوستوں، لسنرز کلب ممبران، عہدیداران کے بھی شکر گزار ہیں کہ جو روزانہ کی بنیاد پر ریسیپشن رپورٹ ارسال کرتے ہیں، ریڈیو کی آواز کی کیفیت کے حوالے سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں، اور اس سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ مقامات پر جہاں پر آواز صاف سنائی نہیں دیتی وہاں پر ہمارا دل بھی رنجیدہ ہوتا ہے، اور سامعین بھی یقیناً جو ہے وہ افسردہ سے دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن بہت سے علاقوں میں بالکل ایف ایم ریڈیو کی طرح جو ہے وہ ریڈیو تہران کی آواز سنائی دیتی ہے۔ بہرحال تمام دوستوں کے شکر گزار ہیں کہ جو ریڈیو تہران کے ساتھ ساتھ ہیں اور ریڈیو تہران کو اپنا پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن سمجھتے ہیں۔
جی ہاں، بہرحال یہ ہوا کے دوش پر ہماری آواز آپ تک پہنچتی ہے، اس میں اتار چڑھاؤ تو بہرحال ایک یقینی سی بات ہے کہ کہیں ہو سکتا ہے زیادہ اچھی آواز سنائی دے رہے ہو، کہیں ایسا خراب آواز سنائی دیتے ہو، تو یہ ایسا ممکن ہے، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ انشاءاللہ ویسے بھی ہمارا فنی عملہ اس طرف توجہ دے رہا ہے، انشاءاللہ بہتر سے بہتر آواز آپ تک پہنچے گی۔ اور جیسا حسین تقو صاحب، ہمارے سامعین بھی جانتے ہیں کہ آج پانچ جماعت الاول ہے، اور آج امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شیر دل دختر ثانیہ زہرا حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بیٹی حضرت زینب سلام اللہ علیہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ 1400 سال گزر جانے کے باوجود آج تک آپ کا کوئی ثانی نہیں،
بے شک
اس میں جہاں آپ کے نسب کا اثر ہے تو ساتھ ہی حسب بھی بے مثل ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 5 جمادی الاول 6 ہجری کو ہوئی۔ آپ کا نام بھی آپ کے جد نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب رکھا، یعنی باپ کی زینت۔ آپ کے مختلف القابات میں سے عقیلہ سب سے مشہور ہے۔ آپ ماں باپ دونوں طرف سے ہاشمی ہیں، وراثت، نسب، حافظہ، معاشرہ اور ارادے سے مربوط تمام عوامل جو ایک انسان کی تقدیر ساز حیثیت کے حامل ہیں بطور آتم آپ میں موجود تھے۔ یہ وجہ ہے کہ آپ حیا میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی مانند، عفت میں اپنی مادر گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جیسی، اور فصاحت و بلاغت میں اپنے والد گرامی کی شبیہ تھیں۔ حلم اور غیر معمولی صبر میں آپ اپنے بھائی حضرت حسن علیہ السلام سے مشابہت رکھتی تھیں، اور بہادری و قوت قلبی میں آپ حضرت حسین علیہ السلام کی مانند تھیں۔ آپ کی نشو و نما مدینہ میں حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہا، حضرت حسن علیہ السلام، حضرت حسین علیہ السلام کے انجام پائی۔ ابتدا میں آپ نے رسول خدا کے نور کے سائے میں، پھر حضرت فاطمہ سلام علیہا اور حضرت علی علیہ السلام کے یاروں اور خاندان نبوت کی ممتاز خواتین اور ان کی شاگردوں کے زیر سایہ پرورش پائی۔ بنابراً آپ نے رسالت و امامت کے گھرانے میں آنکھ کھولی، اور آپ نبوی، علوی اور فاطمی خصائل و کمالات کی وارث قرار پائیں۔
ماشاءاللہ
آپ کے جد امجد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالک کون و مکاں ہیں۔ آپ نے کوفے میں اسیری کی حالت میں جو خطبے دیے، ان سے بنو امیہ کے ہاتھوں کربلا میں سید و شہدا کی شہادت اور دوسرے تمام جرائم کا پردہ چاک ہوا۔ آپ نے بنو امیہ کے فریب، دھوکے اور ان کے ظلم و ستم کی حقیقت کو فاش کیا۔ ظالم، غاصب اور فریب کار حاکموں کی طاقت کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کو نرسنگ ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے، اور یقیناً یہ دن ایران میں اور سارے عالم انسانیت اور عالم اسلام کے لیے بہت اہم دن ہے۔
جی ہاں، ماشاءاللہ بڑے بہترین انداز میں طہٰ شمیم آپ نے مختصر الفاظ میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی کے حوالے سے گفتگو کی، اور یقینی طور پر یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنے کردار، اپنے عمل اور اپنی روش کے ذریعے سے اسلام کے اندر وہ مثالیں قائم کی ہیں کہ جو واقعاً نہ مٹنے والی ہیں اور جن کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ خاص طور پر کربلا کے حوالے سے آپ کا کردار، خاص طور پر کوفہ و شام کے حوالے سے آپ کے وہ خطبے کے جس نے ایوانوں کو ظالموں کے ہلا کر رکھ دیا، اور یزید جیسا انسان جو ہے وہ کانپنے لگا آپ کے خطبوں سے، آپ کے بیان سے، یقینی طور پر
جی ہاں. اور آپ جناب زینب سلام علیہ کی خاص بات یہ ہے کہ وہ پیکر عصمت میں ڈھلی تھیں
بے شک
اور اپنے والد اور اپنی ماں کی طرح، مگر ایک چیز جو تھی جناب زینب میں وہ یہ کہ آپ ولایت تکوینی کی حامل
تھیں بے شک.
آپ دیکھیں جب کوفے کے بازار میں جناب زینب سلام علیہ داخل ہوئی ہیں اور وہاں پر لوگوں نے شور مچانا شروع کیا ہے تو آپ نے اپنی انگلی سے جو اشارہ کیا ہے
ماشاءاللہ.
تو وہاں پر پورا مجمع اس طرح سے خاموش ہو گئے جیسے ان کی سانسیں اندر حبس ہو گئی.
ماشاءاللہ.
تو یہ ولایت تکوینی تھے جناب زینب سلام علیہ کہ آپ کے علم کے میدان میں اس حد تک افضلیت آپ کی تھی کہ جناب امام سجاد علیہ السلام آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ عالم غیر مولم ہیں، فاہمہ غیر مفہمہ، یعنی آپ کو کسی نے پڑھایا لکھایا نہیں ہے، کسی کو آپ کو سمجھانے ضرورت نہیں ہے، آپ ایسی عالمہ اور فاضلہ تھیں.
بے شک بے شک ایسا ہی ہے. اور اسلامی جمہوری ایران میں یہ دن جو ہے وہ نرسنگ ڈے کے عنوان سے منایا جاتا ہے، اور جتنی بھی نرسیں ہیں یا وہ طبی عملہ ہے ان کی قدردانی کی جاتی ہے، اور ہسپتالوں میں اور دوسرے طبی مراکز کے اندر نرسوں کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے. اور ہم یہ خواہش رکھتے ہیں، ہماری بھی یہ تمنا ہے کہ اس دن کو عالمی سطح پر منایا جائے تاکہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے پوری دنیا ان کو خراج عقیدت پیش کرے.
جی بالکل. جی ہاں سامعین، اب ہم چلتے ہیں آپ کے خطوط کی جانب، اور یہاں پر جو ہے وہ آپ کے خطوط کو شامل کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا خط کس کا ہے. یہ خط ہمیں ارسال کیا سلیمان انصاری صاحب نے پاکستان کے صوبہ سندھ کے ضلع تھر پارکر سے. یہ لکھتے ہیں کہ کافی دنوں کے بعد خط لکھ رہا ہوں، لکھنے میں بھی بھائی لیاقت علی آوان صاحب سے حوصلہ ملا ہے. ایک وقت تھا کہ ریڈیو تہران کی تینوں وقت کی نشریات پابندی کے ساتھ سنا کرتا تھا، لیکن مصروفیات کی وجہ سے یہ سلسلہ کافی دنوں سے منقطع رہا، جو اب دوبارہ شروع ہو گیا ہے. کوشش کرتا ہوں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سنوں. آپ کے سارے پروگرام بہت ہی اچھے جا رہے ہیں، خبریں، حالات حاضرہ کے پروگرام، سماجی، اخلاقی اور اسلامی موضوعات پر نشر ہونے والے پروگرام، ساتھ ہی ساتھ خصوصی پروگرام کا تو جواب نہیں ہے. آواز کبھی کبھار بہت خراب ہوتی ہے، اس کی کوالٹی کو بہتر بنائیں، میرے لیے پروگرام گائیڈ اور دیگر لٹریچر ارسال کریں، اور خط و کتابت کے سلسلے کو دوبارہ شروع کریں. ہمیں آپ کی طرف سے ڈاک ارسال کے جانے کا انتظار رہے گا.
جی جناب سلیمان انصاری صاحب، تھر پارکر سندھ پاکستان سے آپ نے یہ محبت نامہ ارسال کیا، اور ہم یہاں پر ذکر کریں کہ یہ خط ہمیں موصول ہوا ہے الایوان لسنرز کلب شیخوپورہ کے صدر جناب لیاقت علی ایوان کے توسط سے، کہ جو ہمیشہ یہ محبتیں کرتے رہتے ہیں اور خطوط ہمیں جو ہے وہ سامعین کے ارسال کرتے ہیں، اور یہ ان
خود تو پروگرام پابندی سنتے ہی ہیں اور دوسروں کو بھی تشویق دلاتے ہیں، ترغیب دلاتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے،
اور متعارف کراتے ہیں.
جی ہاں
ریڈیو تہران کو جو ہے وہ متعارف کرواتے ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ ابھی سے نہیں، یہ سال سال سے جاری ہے، اور ہم جناب لیاقت علی صاحب کے
مجھے یاد آتا ہے کہ زائدان میں بھی ان کا خط جو ہم لوگ برابر موصول تھا.
جی جی جی،
یعنی تہران اور زائدان دونوں جہاں کے مستقل سامع رہے ہیں اور برابر ہم لوگوں کو خط لکھتے رہے.
جی ہاں، پاکستان میں طہٰ شمی صاحب ذکر کرتا چلوں کہ بہت سے ایسے لسنرس ہیں کہ جو دل و جان سے ریڈیو سے پیار کرتے ہیں، جناب محمد ارشد قریشی صاحب، جناب چودھری فہیم نور صاحب، اسی طریقے سے رشید ناز صاحب، عبد الغفور قیصر صاحب، اور بھاول نگر کے بہت سے ہمارے سامعین جو ہیں وہ اس طریقے سے ریڈیو سے پیار کرتے ہیں کہ واقعاً اس کا تصور آج کے اس مشینی دور میں کہ جب ٹی وی چینلز کی بھرمار ہے، جب ہر طرف جو ہے وہ میڈیا نے اپنے پاؤں جو ہیں وہ جمع رکھے ہیں، لیکن ریڈیو سے ان افراد کی محبت و دلچسپی اس بات کی آئینہ دار ہے کہ ریڈیو ماضی نہیں بلکہ ریڈیو مستقبل ہے.
اور حال ہے،
اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہاں پر جگہ ہے کہ تمام ان ریڈیو دوست ممبران کے، ریڈیو دوست افراد کے کہ جو پوری دنیا میں موجود ہیں، ان کا ہم شکریہ ادا کریں.
جی
جناب سلیمان انصاری صاحب، نہایت ہی پیار کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ خط لکھا، نشریات کو پابندی سے سننے کا ذکر کیا، ساتھ ہی ساتھ آپ نے آواز کی کیفیت کے حوالے سے بھی ہمیں جو ہے وہ بتایا ہے. انشاءاللہ یہ آپ کی تحریر اور آپ کی طرف سے جو آواز کی شکایت کی جا رہی ہے اس کو ہم اپنے فنی عملے تک ضرور پہنچائیں گے. لٹریچر اور پروگرام گائیڈ کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ سلسلہ ہم اکثر و بیشتر اس کا اعلان کر چکے ہیں کہ وہ عملی طور پر جو ہے وہ بند ہو چکا ہے، لیکن یہاں پر ایک تھوڑی سی گنجائش موجود ہے جس پر ہم جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کہ ڈاک کے سلسلے کو دوبارہ شروع کیا جائے، اور اس میں ہماری کچھ لسنر تنظیمیں جو ہے وہ تعاون کے لیے تیار ہیں. انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ سامعین کو ڈاک کی ترسیل جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو سکے، لیکن اس میں ابھی ہمیں حتمی طور پر کامیابی حاصل نہیں ہوئی، لیکن کچھ ایسی باتیں ہم نے سنی ہیں کہ جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے گا، اور سامعین کو خطوط ارسال کیے جاتے رہیں گے، اور شرط اس کی یہی ہے کہ سامعین بھی ہمیں خطوط جو ہے وہ ارسال کریں. انشاءاللہ بہت جلد ایک دو پروگرام کے بعد جو ہے ہم انعامی مقابلے میں کامیاب ہونے والے خوش نصیب سامعین کے ناموں کا بھی اعلان کرنے والے ہیں، اور انشاءاللہ دسمبر میں ہی یہ پروگرام جو ہے وہ نشر ہوگا. یہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں ایک خوشخبری سامعین کو سنائی ہے، اور امید کرتا ہوں کہ خط و کتابت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ. اور جناب سلیمان انصاری صاحب کا یہ آخری خط نہیں ہوگا، امید ہے کہ آئندہ بھی یہ ہمیں خط لکھتے رہیں گے.
ضرور جی ہاں، یہ خط ارسال کیا ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل سے محمد اکرم مظاہری صاحب نے. یہ لکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ریڈیو تہران اور سحر اردو ٹی وی کی نشریات سنی اور دیکھی جاتی ہیں. ریڈیو تہران ہمارے علاقے میں بہت مقبول ہے اور گھروں میں ریڈیو تہران کی آواز آشنا ہے. عالمی اور علاقائی حالات سے آشنائی کے لیے ریڈیو تہران سے بہتر اور کوئی ریڈیو اسٹیشن نہیں ہے، جبکہ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے پروگرام بھی نہایت معیاری ہوتے ہیں. اس سے پہلے بھی آپ کو کئی خط لکھ چکے ہیں، لیکن آپ نے صرف میرے ایک خط کو پروگرام بزم دوستاں میں شامل کیا. اس بار یہ میرا آخری خط ہے. اگر پروگرام میں شامل نہیں کیا گیا تو میں خط لکھنے کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہوں گا. دیکھیں آپ کو انہوں نے دھمکی دے دی ہے بھائی باب.
لیکن طہٰ شمیم صاحب، یہاں پر میں ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہوں گا، اور آخری جو اس خط کے کلمات ہیں اس سے ہی میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں. وہ یہ کہ شاید سامعین یہ سمجھتے ہیں کہ خط ہم تک پہنچتے ہیں اور ہم دبا لیتے ہیں، قصدن جو ہے ان خط کو جو ہے وہ نشر نہیں کرتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. خط ہمارے پاس پہنچ جائے، چاہے وہ خط ای میل کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ خط واٹس اپ کے ذریعے سے ہو، یا وہ خط جو ہے وہ ڈاک کے ذریعے سے ہمیں ملتا
ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نظر میں ہر سامے برابر ہے. جی ہاں، کسی کو فوقیت حاصل ہے نہ افضلیت، ہمارے یہاں
ایسے ہی ہے.
سب کا معیار ایک جیسا ہے، سب ایک برابر ہیں، اور جو بھی سامے ہے وہ ہمارے لیے بہر محترم ہے، چاہے وہ جہاں سے بھی، ہندوستان سے ہو، پاکستان سے ہو، جس علاقے سے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا.
لیکن یہ تاثر جو ہے ابھی سے نہیں، کافی عرصے سے برقرار رہتا ہے کہ جیسے ہم خطوط کو جو ہے وہ پروگرام میں قصدن شامل نہیں کرتے، جبکہ ہم تو تشویق دلاتے ہیں، یعنی کہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں خط لکھنے والوں کی، اور ہر خط جو ہمارے تک موصول ہوتا ہے وہ نہایت امانت کے ساتھ ہمارے پاس رہتا ہے، اور ہم امانت کے ساتھ اس کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ہر کے جیسا نہیں ہے. ممکن ہے کہ یہ خط آپ نے لکھا ہو لیکن وہ خط ہمیں نہیں ملا. جو خط آپ کے ملے ہم نے ان کو پروگرام میں شامل کیا، جیسا کہ یہ خط ہمیں ملا، ہم اس کو پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. کرگل لداخ جو ہے وہ ریڈیو تہران اور سحر اردو ٹی وی کے حوالے سے آشنا علاقہ ہے، اور یہاں سے ہمارے
وہاں واقعا جو ہے تمام سامعین جو ہے وہاں ہمارے پروگرام کو سنتے ہیں، اور اس کے لیے بہرحال ہمارے پاس بہت سے خطوط بھی آتے رہتے ہیں اس سلسلے میں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعا وہاں پر سبھی جو ہمارے پروگرام سننے کے عادی ہیں.
جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے، اور خط و کتابت بھی یہاں سے سامعین ہمارے ساتھ کرتے ہیں، اور اکثر و بیشتر کرگل لداخ کے خطوط جو ہے پروگرام بزم دوستاں میں شامل رہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا. پروگراموں کو پسند کرنے کا شکریہ، اسی طریقے سے خط لکھنے کا شکریہ. اب میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ پروگرام سننے کے بعد حتمی طور پر آپ ہمیں خط لکھیے، تاکہ ہم بزم دوستاں میں اسے شامل کر کے اس بات کو ثابت کر سکیں کہ آپ کے خط آتے بھی ہیں اور ہم اس کا جواب بھی دیتے ہیں. طہٰ شمیم صاحب، میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب یہیں پر ختم ہوا چاہتا ہے. چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور طہٰ شمیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس خالق ہستی کے نام سے جو تمام مخلوقات کا خالق ہے، جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے۔ پروگرام منظر و پس منظر کے ساتھ راشد نقوی آپ ناظرین کی خدمت میں حاضر ہیں، سلام قبول فرمائیں۔ ناظرین، ہمارے آج کے منظر و پس منظر کا موضوع ہے پاکستان افواہوں کی زد میں۔ جی ہاں، میں جیسا کہ عرض کر رہا تھا، ایران کا دارالحکومت تہران سردی کی لپیٹ میں ہے، تو یقیناً پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد بھی، اور اسلام آباد کے ارد گرد کی مارگلا کی پہاڑیاں بھی برف کے انتظار میں ہوں گی، اور موسم ٹھنڈ اور سردی کی وجہ سے یقیناً اہل اسلام آباد سردی کو محسوس کر رہے ہوں گے۔ لیکن جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ دارالحکومتوں میں سردی چاہے موسمی لحاظ سے رہے، لیکن سیاسی سرگرمیاں ایسی رہتی ہیں کہ موسم گرم رہتا ہے۔ سیاسی موسم تہران کا بھی گرم ہے اور اسلام آباد کا بھی۔ اسلام آباد میں مختلف افواہیں چل رہی ہیں، کہیں سے لانگ مارچ کی خبریں آ رہی ہیں، کہیں سے سینٹ کے انتخابات کی باتیں ہیں، سینٹ کے انتخابات کو وقت سے پہلے کرنے کی باتیں چل رہی ہیں، کہیں سے استعفوں کی باتیں چل رہی ہیں۔ لیکن اس تمام خبروں کے درمیان ایک افواہ خبر، ایک کنفیوژن بھی پھیلائی جا رہی ہے۔ ہم نے سوشل میڈیا سے کوشش کی ہے کہ ان افواہوں کے اس تناظر کو اور ان مناظر کو آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ تو عمران ریاض نے ان افواہوں کے بارے میں، کہ جن افواہوں کی زد میں ہے اس وقت اسلام آباد، اس کے بارے میں اپنے وی لاگ میں کچھ چیزیں بیان کی ہیں۔ ناظرین سماعت فرمائیں، عمران ریاض کس افواہ کی بات کر رہے ہیں، کس خبر کی بات کر رہے ہیں؟
ایک خبر ہے بہت زیادہ چل رہی ہے کہ پاکستان کا ایک شخص، وزیر اعظم پاکستان کا قریبی ساتھی، ان کا خاص مشیر، یہاں سے لندن جاتا ہے اور لندن میں اپنا برٹش پاسپورٹ استعمال کرتا ہے، اور اس کو استعمال کرتے ہوئے وہاں سے تل البیب پہنچتا ہے اسرائیل، اور وہ ایک خاص پیغام لے کر گیا عمران خان صاحب کا اسرائیلی حکومت کے لیے۔ یہ خبر آئی ہے اور اس خبر کے حوالے سے چمگوئیاں ہو رہی ہیں، اور اس میں نام آ رہا ہے زلفی بخاری کا، کہ زیادہ امکانات یہ ہیں کہ یہ زلفی بخاری ہے، کیونکہ زلفی بخاری کے پاس سے یہ پاسپورٹ موجود ہے برطانیہ کا مبینہ طور پہ، اور وہ ٹریول بھی کرتے رہے اس بیچ میں، اور نومبر کے آخری دنوں کی یہ بات بتائی جاتی ہے جب یہ دورہ ہوا ہے لگ بھگ دو تین ہفتے پہلے، اور اس بیچ میں کوئی پیغام پہنچایا عمران خان صاحب کا اسرائیلی قیادت کو، اور اسرائیلی میڈیا اس کو ایسے کہہ رہا ہے جیسے پاکستان تعلقات نارملائز کرنے کی طرف جا رہا ہے، یا اس کا اس طرف موڈ بن رہا ہے۔ اب پہلے تو اس کو آپ کلیئر کر دیں کہ عمران خان صاحب کو بڑا کلیئرلی آ کے بتانا پڑے گا۔ میں نے انہی دنوں میں انٹرویو کیا ان کا، جب کا یہ دورہ بتا رہے ہیں، تو انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ ہمیں تو بہت لالچ ہے، لیکن ہم اسرائیل کو تب تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک کہ فلسطینیوں کو ان کی مرضی کے مطابق زمین کا وہ حصہ نہیں مل جاتا جس کو وہ اپنا وطن کہیں۔ فلسطینیوں کو مکمل آزاد خود مختار ریاست مل جائے اور وہ یہ کہیں کہ وہ اس سے مطمئن ہے، تو پھر پاکستان کسی اور معاملے پہ سوچ سکتا ہے، لیکن اس کے بغیر پاکستان اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات نہیں رکھ سکتا۔ یہ وزیر اعظم نے بڑا کلیئر کہا ہے، یہ مجھے بھی کہا ہے اور تمام انٹرویوز میں کہا ہے۔ لیکن یہ جو خبر آ رہی ہے اسرائیلی میڈیا سے، میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ اسرائیلی میڈیا نارملی اس قسم کے جھوٹ جو ہے اپنے وہاں پہ نہیں پڑھے۔ میں نے یہ پڑھا تھا کہ نیوم شہر میں وہ آیا اور آ کر وہ ملا کس کو، وہ آ کر ملا محمد بن سلمان کو، تو اسرائیلی میڈیا ٹھیک ثابت ہو رہا ہے۔ انہوں نے اس بارے میں جتنی جتنی خبریں دی وہ خبریں غلط نہیں تھی، ماضی میں بھی وہ دیتے رہے ہیں۔ اب انہوں نے خبر دی کہ وزیراعظم پاکستان کا ایک بندہ آیا ہے، اس کے بعد جو بندہ خبر دے رہا ہے وہ کون ہے پہلے اس کے بارے میں آپ جان لیں۔ نور داری اس بندے کا نام ہے، یہ مسلم زائنسٹ ہے، مسلم زائنسٹ، داڑھی واڑی اس نے رکھی ہوئی ہے، اور زائنسٹ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو اسرائیل کی ایک الگ ریاست کی تشکیل کے لیے کام کر رہے ہوں، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ اسرائیل ایک یا یہودیوں کی ایک الگ ریاست بننی چاہیے، خود مختار ریاست اور تگڑی اور بڑی ریاست۔ اور یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ریاست اتنی بڑی ہونی چاہیے جتنی زمینیں آج سے 2-3 ہزار سال پہلے یہودیوں کے پاس ہوا کرتی تھی, یہ ان کا مقصد ہے. اب یہ مسلم زائنسٹ ہے اور یہ ان کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ, یعنی میں کسی کے ایمان کو تو نہیں کچھ کہہ سکتا, لیکن زائنسٹ پھر کون ہوتے ہیں یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں, صہیونی تو یہ وہ ہے اور یہ ڈکلیئرڈ ہے, باقاعدہ آپ جا کے اس کے اوپر سرچ کریں تو یہ وہ بندہ ہے. اس بندے کے موساد کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, یہ لندن میں رہتا ہے, پاکستانی نژاد ہے اور آتا جاتا رہتا ہے اسرائیل میں. اس نے یہ خبر بریک کی ہے, اسرائیلی میڈیا نے اس کے حوالے سے چلائی ہے. اب یہ اس بندے کا ایک پروپیگنڈا ہے کیونکہ یہ کلیم کر رہا ہے, یا واقعی اس میں کوئی حقیقت ہے؟ حکومت پاکستان کو اس بات کو کلیئر کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس کے ساتھ, اس بے چینی کے ساتھ ہم زیادہ دیر نہیں رہ سکتے.
جی ناظرین, آپ نے عمران کے جو خیالات ہیں آپ نے سنے, جو سوالات عمران نے اٹھائے ہیں, اور اس میں دو چیزوں کا خصوصی طور پہ ذکر ہے کہ یہ پروپیگنڈا کون کر رہا ہے, اس کے بارے میں انہوں نے ایک صہیونی لابی کے ایک فرد کی بات کی ہے, اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان کے ایک انتہائی قریبی ساتھی, کیبنٹ کے ساتھی یا مشیر یا ایک ان کے فرد جو ہے وہ اسرائیل کے غاصب, اسرائیل کے دورے پہ گئے ہیں, اور یہ جو نام سامنے لایا جا رہا ہے, مختلف اخبارات میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے, مختلف سوشل میڈیا پہ بھی, وہ پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان کے مشیر زلفی بخاری کا ہے. ہم نے کوشش کر کے زلفی بخاری کے موقف کو بھی کہیں سے اکٹھا کیا ہے, اور وہ بھی آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ خود زلفی بخاری ان پہ جو الزامات ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. ساتھیوں سے میں کہتا ہوں ذرا زلفی بخاری کا بھی یہ کلپ سنا دیں.
جی نہیں, یہ سارے الیگیشنز بے بنیاد ہیں اور کوائٹ فرینکلی ریڈیکلس بھی ہیں. اگر پہلی دو چیزوں میں اس پہ ظاہر کرتا ہوں, پہلی چیز تو یہ, اگر کوئی مجھے پولیٹکس سے پہلے بھی جانتا یا میرے ٹویٹر فیڈ پہ بھی پہلے چلا جاتا تو دیکھتے کہ میں نے کئی آرٹیکلز پیلسٹائن کے لیے لکھے ہیں, کئی ٹویٹس کیے ہیں کہ جو انگلینڈ میں ایک سال میں ایک دفعہ پیلسٹائن کی آزادی کا مارچ آتا ہے, اس میں میں نے, میری کمپنیز نے مطلب کھل کے سپورٹ فنڈ بھی کیا ہے. تو اگر کوئی پہلے سے اگر مجھے جانتا ہو تو ان کو تو سمجھ آتی ہے کہ میں تو کافی ویل ورسٹ اور اس پہ کا پرو ایکٹیوسٹ آپ کہہ سکتے ہیں فلسطین کے حقوق کے لیے ہوں. تو ایک تو پرسنل بنیاد پہ یہ چیز تھی. دوسری جو فیکچولی پہ جب آپ جاتے ہیں تو جو ڈیٹس جو یہ پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں, اس ڈیٹس پہ میں کراچی تھا اور جو میرا ویف کا ورلڈ اکنامک فورم کا جو ایونٹ تھا وہ لائیو ٹی وی پہ چل رہا ہے. تو اس دن اس کی میری ٹویٹس بھی ہیں اور ٹی وی کی ٹرانسمیشن بھی ہے, کوئی نکال کر دیکھ لیں. تو اگر کوئی اس طریقے سے پروف کے ساتھ اگر کوئی چاہتا ہے تو ان ڈیٹس پہ یہ ہے.
ناظرین, زلفی بخاری جن کا نام خصوصی طور پہ لیا جا رہا ہے, مختلف میڈیا میں بھی ان کا نام آ رہا ہے کہ وہ فرد ہیں, وہ شخصیت ہیں کہ جو غاصب اسرائیل کے دورے پہ گئے, ان کا موقف بھی آپ نے سنا اور بڑا واضح موقف انہوں نے اپنا بیان کیا, ان کی اپنی آواز میں آپ نے سنا. پاکستان کے اندر یہ افواہیں, یہ خبریں, یہ اس طرح کی باتیں کافی عرصے سے چل رہی ہیں, بالخصوص جب سے کچھ عرب ممالک, یو اے ای نے, سوڈان نے, بحرین نے, مراکش نے جب سے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے تو اس کے بعد ایسے محسوس ہوتا ہے کہ سب کی سب جو ہے وہ رخ جو ہے وہ اس طرف ہے, پاکستان کی طرف, کہ پاکستان کے اندر بھی اس ایشو کو سامنے لایا جائے اور وہاں پہ دیکھا جائے کہ وہاں کی عوام کیا کر چاہتی کیا ہیں, وہاں کے عوام کا رد عمل کیا ہے, وہاں کا میڈیا کس طرح چاہ رہا ہے, اور وہاں کے جو جسے آپ کہیں دانشور طبقہ ہے وہ کیا ہے, ایجوکیشن کے لوگ اور دوسرے شعبہ جات کے لوگ. تو ایک دباؤ ہے اور خبر بھی عام ہے, جیسے میں نے کہا کہ اسلام آباد جہاں پہ دوسری سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے اس کا موسم گرم ہے, وہ اس موضوع کے عنوان سے تو بہت زیادہ گرم ہے, اور یہی وجہ ہے کہ مختلف حکومتی عہدیداروں سے بار بار یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے, اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں, اس کا پس منظر کیا ہے. تو ہم نے بہت سارے اور بھی ہمارے پاس ایسی چیزیں کلیکٹ کی تھی ہم نے, لیکن ہم جاتے ہیں ڈائریکٹ خود پاکستان کے وزیراعظم سے. ابھی ایک دن پہلے, دو دن پہلے کسی میڈیا پرسن نے سوال کیا تو پاکستان کے وزیراعظم نے اس افواہ یا اس الزام کے جواب میں کیا کہا, وہ بھی سن لیں.
پہلے تو یہ بالکل غلط ہے
جی.
لیکن کیوں جائے گا جب ہماری پالیسی ہے کہ ہم اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کر سکتے تو کیوں جائے گا؟ وہ وزیر نے جا کے وہاں کیا کرنا ہے؟ یہ بالکل فیک نیوز ہے. دیکھیں میں پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں, ایک پوری کیمپین چل رہی ہے, بالکل غلط ہے
جی.
لیکن کیوں جائے گا جب ہماری پالیسی ہے کہ ہم اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کر سکتے تو کیوں جائے گا؟ وہ وزیر نے جا کے وہاں کیا کرنا ہے؟ یہ بالکل فیک نیوز ہے. دیکھیں میں پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں, ایک پوری کیمپین چل رہی ہے.
جی میں اپنے پروڈیوسر کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کلپ کو دو بار ہمیں سنایا, ناظرین کو دو بار سنایا, تاکہ یقین ہو جائے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر اس افواہ اور اس الزام کے جواب میں کیا کہہ رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد سے معروف صحافی, معروف جرنلسٹ, میڈیا کی جانی پہچانی شخصیت باقر سجاد ہمارے ساتھ ہیں. اسی طرح ایک اور دانشور طاہر یاسین بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو گئے. میں دونوں کو پروگرام منظر و پس منظر میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کرتا ہوں.
السلام ورحمۃ اللہ.
جی باقر سجاد صاحب میں آپ سے شروع کروں گا. آپ اسلام آباد میں ہیں اور اسلام آباد کا میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ سیاسی موسم تو گرم ہے, اگرچہ ویسے سردیاں ہیں لیکن سیاسی موسم گرم ہے اور اس خبر نے تو مزید گرم کر دیا ہے. اور آپ بالخصوص چونکہ آپ کا زیادہ تعلق انگلش میڈیا سے ہے اور انگلش میڈیا کے لوگ تو زیادہ ان خبروں سے آشنا ہوتے ہیں, پھر آپ اسلام آباد میں ہیں, اسلام آباد کے جو ایوان ہیں, اسلام آباد کے جو حلقے ہیں, جو فیصلہ کرنے والے ادارے ہیں, وہ سب آپ کے ہمیشہ سامنے رہتے ہیں, آپ سے رابطے میں رہتے ہیں. یہ جو خبر چل رہی ہے, اس خبر میں کیا کہیں گے کہ آیا کوئی گیا ہے؟ اگرچہ ہم ابھی دکھا چکے ہیں کہ جن جن کے نام لیے گئے انہوں نے بھی تردید کی ہے, پاکستان کے پرائم منسٹر بھی اس کی تردید کر چکے ہیں, پھر یہ بات کیوں زیادہ زور کے ساتھ, زیادہ شد و مد کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے کہ پاکستان اسرائیل سے اپنے تعلقات بہتر کرنا چاہ رہا ہے؟ کیا کہیں گے باقر بھائی؟
راشد صاحب اس میں دو چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو یہ آپ کے جو نیشنل سائیکی میں ایک انسیکیورٹی ہے یا یہ خدشہ ہے کہ پاکستان کہیں اسرائیل کو ریکگنائز نہ کر لے, یہ آپ کے سامنے پلے ہو کے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کو یہ خدشہ ہے کہ کسی لمحے یا کسی کوئی ایسی سٹیج آ سکتی ہے جہاں پر پاکستان اس کو ریکگنائز کرے, تو وہ بھی وجہ ایک بن رہے ہیں کہ بار بار یہ افواہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی, اگرچہ وزیر اعظم, وزیر خارجہ اور دیگر لوگ بھی حکومت کی طرف سے واضح طور پہ تردید کر چکے ہیں کہ ہماری اس قسم کی کوئی نیت نہیں ہے. تو دوسری طرف ہم اگر دیکھیں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنائے جائیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو پرو عرب کنٹریز, یہاں پہ جو میڈیا میں ہمارے ایلیمنٹ ہے پرو عرب میڈیا ایلیمنٹ ہے, وہ یہ چاہ رہا ہے کہ کسی طرح سے اس چیز کو ایجنڈا پر رکھا جائے. اب یہاں پر جو مسئلہ میرے خیال میں سب سے بڑا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ سے فلسطین کو ایک عرب کاز کے طور پہ بتایا گیا, یہ نہیں بتایا گیا یا یہ دکھایا گیا ہماری حکومتوں کی طرف سے, ہمارے میڈیا کی طرف سے, کہ یہ ہم کچھ اصولوں کی بنیاد پر فلسطینیوں کی حمایت کر رہے ہیں, انسانی حقوق کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. ہمیشہ سے کہا گیا کہ چونکہ یہ عربوں کا مسئلہ ہے اور ہم عربوں کے ساتھ سولیڈریٹی کا اظہار کر رہے ہیں, تو اب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جی سعودی عرب بھی کافی حد تک ادھر مائل ہے, یو اے ای کر چکا ہے, بحرین کر چکا ہے, موروکو نے بھی اب کر لیا ہے, تو اب چونکہ یہ عربوں کا مسئلہ یا عرب اس پہ اب مسئلے پہ مطمئن نظر آ رہے ہیں کہ ہم نے فلسطین کی حمایت نہیں کرنی, تو لوگ تھوڑی سی کنفیوژن کا شکار ہے یہاں پر. اس لیے شاید حکومت کو بار بار یہ وضاحت دینے کی ضرورت پڑے گی بھی آئندہ دنوں میں. تو دوسری ایک اور جو میرے نظر میں ایک پریشان کن ایلیمنٹ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جو یہ اس بحث کو جاری رکھنا چاہتے ہیں, اور یہ اسی سے منسلک ہے جو میں نے کنفیوژن آپ کو ذکر کیا کہ آج تک اس کو ایک اصولی مسئلے کے طور پہ, ایک انسانی حقوق کے مسئلے کے طور پہ متعارف نہیں کرایا گیا.
طاہر یاسین صاحب, زلفی بخاری کا ہم نے ابھی ایک کلپ بھی دکھایا ہے کہ انہوں نے صاف انکار کیا ہے, اور ہمارے پاس 30 سے 40 سیکنڈ باقی ہیں, آپ اپنی گفتگو کو ذرا سمیٹ لیجیے گا.
جی 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 جی, تو تھی خبر گرم کے غالب کے اڑیں گے پرزے, دیکھنے ہم بھی گئے تھے پر تماشا نہ ہوا. وہ لوگ جو اسرائیل نواز ہیں یا یہودی نواز رہے ہیں یا وہ جو اس بیانیے کو یا جو اس کنفیوژن کو زیادہ پھیلانے کی کوشش اور جستجو کے اندر ہیں انہیں نامرادی ہوئی ہے اس آج کے اس لمحے تک. لیکن یہ بات چلتی رہے گی اور آئندہ بھی جس طرح باقر صاحب نے فرمایا کہ پاکستان پر یہ دباؤ رہے گا, پاکستان پر اس وقت بھی دباؤ ہے جو ہمارے برادر عرب ہیں ان کی جانب سے, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے امریکہ ہے, یورپ ہے, برطانیہ ہے اور دیگر جو بھی پاکستان کے معاشی مفادات ہیں جہاں جہاں وہاں سے بھی دباؤ آ رہا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اگلے جو چند سال ہیں ان میں پاکستان کا موقف, آیا پاکستان اپنے اس موقف پر قائم رہتا ہے یا یہ جو نیا بیانیہ یا جو نئی کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے پاکستان کی غالب جو اکثریت ہے آیا اس جانب جاتی ہے یا اسی پر سٹینڈ ہوتا ہے, یہ بڑی اہم جو ہے وہ بات ہوگی.
جی طاہر یاسین بہت شکریہ, باقر سجاد آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے ہمارا ساتھ دیا. ناظرین یقیناً فلسطین کی موومنٹ ایک اسلامی موومنٹ ہے, امت مسلمہ کی موومنٹ ہے اور قبلہ اول کی آزادی کی موومنٹ ہے, اس پہ کوئی مسلمان کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا. اور یقیناً جیسے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور خود رہبر انقلاب اسلامی یہ فرماتے ہیں کہ یہ امت مسلمہ کا سب سے اولین اور ترجیح مسئلہ ہے. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ مسلم ممالک مسلم امہ اس پہ توجہ دیتی رہے گی اور انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو کے رہے گا اور فلسطینیوں کو ان کے حقوق یقیناً حاصل ہوں گے. اگلے ہفتے تک ہمیں اجازت دیجیے, خدا حافظ و ناصر. Thank you.